دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چرن کے ناظرین، سلسلہ ہے ایسی بھی کیا ضد ہے، اور آج کا موضوع وہ یہ ہے کہ ظلم کرنے والوں کے انجام سے نصیحت لیتے کیوں نہیں۔ آئیے سلسلے میں شامل ہونے سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے سلسلے میں شریک رہوں گا، اور جو باتیں سنوں گا یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ درود پاک کی فضیلت میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کے شروع میں ایک حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت سیدنا مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ اپنے مشہور مجموعہ حدیث صحیح مسلم شریف میں نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ استفسار فرمایا، پوچھا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو وہاں جو موجود صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے مفلس، یعنی جس غریب، وہ ہے جس کے پاس دراہم و سامان، یعنی مال و دولت نہیں ہے، سامان نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکات لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اس کو مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ اس مظلوم کو، پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو مدنی چرن کے ناظرین، اگرچہ ظلم کرنے والوں کا ایک ہمارے یہاں کرائیٹیریا ہے، اور ہم جو روزمرہ کے معاملات میں، تاریخ کی کتابوں میں، جب اس کیٹیگری کے لوگوں پر ایک تصور کرتے ہیں کہ بڑا ظالم ہے، تو اگرچہ ان کی ظلم کی اپنی داستانیں ہیں، لیکن جب اس موضوع کے مطابق ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جب اس کی معلومات لیتے ہیں، تو یہاں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی، توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا سلسلہ چونکہ ماہ محرم الحرام سے بھی متصل ہے، تو ظاہر ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی بڑی عظمت و شان ہے، اور جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت منایا گیا، عاشورہ کا دن، تو اس میں بھی جو اہل بیت اطہار پر جو ظلم و ستم ہوا اور پھر اس ظلم و ستم کرنے والوں کا جو انجام بد ہوا، تو ان کی جو تاریخ میں واقعات ہیں وہ بھی ہمارے لیے اس میں بڑا درس ملے گا۔ تو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ مزید اس میں کچھ ایسی مثالیں ہم آپ کو دیں گے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ایسی باتیں عرض کریں کہ ہم ہر کوئی اس موضوع، کیونکہ یہ بعض اوقات فضل بھائی یہ بات بھی ایک محسوس ہوتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ گریجولی اپ گریڈ ہوتی ہیں،
آہستہ آہستہ،
یعنی آہستہ آہستہ، یعنی بندے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے، لیکن جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو وہ بڑے مشہور واقعہ امیر علیہ سنت بازو کا ہم نے سنایا، کئی مرتبہ مندی مذاکرے میں بھی سنائے کہ ایک ڈاکو کو پولیس نے پکڑ لیا
جی۔
اب اس پہ بہت سارے مقدمات تھے، جب اس کی کیس ویس چلے تو پتہ چلا اس نے تو قتل بھی کیا ہوا تھا۔ اب جب قتل کرنے والے اس ڈاکو کو جب کیس چلا تو آخر سزائے موت ہو گئی۔ اب سزائے موت کے دن قریب آنے لگے تو پوچھا گیا کہ بھئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ یعنی قانوناً بھی اس کا اجازت تھی، تو اس کی ماں کو بلایا گیا اور ماں نے آ کر اس سے ملاقات جو کرنے کے لیے قریب آئی تو اچانک لوگ حیران ہو گئے کہ اس ڈاکو نے اپنی ماں کو مطلب نوچنا شروع کر دیا اور اس پر اٹیک کر دیا، یہاں تک کہ اپنے دانتوں سے اپنی ماں کو مختلف جگہوں سے کاٹتے ہوئے اس کے کان کو نوچ کر چبا کر خونم خون کر دیا۔ لوگوں نے بڑی مشکلوں سے اس کی ماں کو چھڑایا اور اس پر لعنت ملامت کی کہ بدبخت، ایک تو تیرے ایسے اعمال کہ تجھے اب تھوڑی دیر میں پھانسی چڑھا دیا جائے گا اور تو مرتے مرتے بھی اپنی ماں کو اس طرح ستا کر جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آج اس تختہ دار پر جو پھانسی کے پھندے پر جو میں چڑھ رہا ہوں نا، اس کی قصوروار میری ماں ہے۔
اللہ،
کہ میں ایک مرتبہ بچپن میں اپنے اسکول سے ایک بچے کی پینسل چرا کر لایا تھا، ماں کو پتا چل گیا، لیکن ماں نے اس وقت میری سرزنش نہیں کی،
اللہ،
مجھے سمجھایا نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ چوری کی عادت بڑھتی گئی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ میں ڈاکے ڈالنے لگا اور اسی دوران مجھ سے قتل بھی ہو گئے اور آج سبب سے میں جو ہوں پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا۔ تو یہاں پر اس بات کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، کوئی ایسا تو نہیں کہ ہم سے بھی کوئی ایسی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں، تو اس معاملے میں احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔
بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کی بات کو میں ایڈ یہاں پر اس طرح کروں گا کہ بعض اوقات جیسے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یار ظالم نے ظلم کیا نا، مگر اسے مہلت مل جاتی ہے، یہ پنپ جاتا ہے، اس کو ٹائم مل جاتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے ظلم کا انجام، اس میں امیر علیہ سنت نے یہ فرمایا ہے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظلم کا انجام یہ بہت بھیانک ہے۔ سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حدیث پاک کی مشہور کتاب صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی، ترجمہ کنز ایمان، اور ایسی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری ہے۔ جیسا کہ ابھی اجے امین صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ پر جو معاملات یہ ہوئے، اب آپ دیکھیں کہ نہیں، ایک سب سے پہلے تو ظلم کا ایک سبب کیا ہے، یہ نہ کہ آدمی ظلم کرتا کیوں ہے۔ تو مشہور تابعی بزرگ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے، امیر علیہ سنت اپنے رسالہ امام حسین کی کرامات میں لکھتے ہیں کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، یعنی دنیا کی محبت جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے، یہ بھی برائی ہے، یہ ظلم بھی برائی ہے، اور اس کی جڑ بھی کیا ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ چنڈال چوکڑی یزید پلید کی، کہ جس نے یہ سارا واقعہ کربلا کو مطلب یہ معاملہ کیا، یعنی بہت کم عرصہ، یعنی یزید جس کو جس نے اس طرح کا یہ معاملہ کیا، اس کا یہ حال رہا کہ 3 یا 3.5 سال وہ تخت حکومت پر شیطنت کر سکا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کا یہ حال ہوا کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کی عشق میں گرفتار ہو گیا، اس نے اس کو ایک ہوادار جگہ پر بلایا، اس کو شراب پلائی اور ایک خنجر آبدار یعنی زہر والا خنجر جو ہے اس کے پیٹ میں مار دیا، اور کہا جو اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہو سکا وہ میرا کیا ہو سکے گا۔ تو یعنی یوں اس کی لاش جو ہے یہ چیل کموں کی دعوت میں تھوڑے دن رہی، اور اس کے آلی موالی وہاں آ کر اس کی لاش کو کافی دن بعد آ کر وہاں دبا گئے۔ تو یہ ظلم کا انجام ہے۔ امیر السنت رسالے کے آخر میں عجیب انسان بڑی پیاری بات یہ لکھی کہ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں یہ بخت نصر سے اللہ تعالیٰ نے ان کا بدلہ لیا، 70,000 ان کے بدلے میں مارے گئے، اور فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام کو کہ میں تمہارے نواسے کے بدلے 1,40,000 افراد کو یہ سمجھو کہ یہ مارے جائیں گے۔ اور اس طرح مختار سخفی نے وہی دن وہی وقت وہی گھڑی وہی جگہ اور یہ مختار سخفی کے اونٹ جو ہے ان ظالموں کو یوں سمجھے کہ روند رہے تھے۔ تو ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہے، اور دنیا میں ہی آدمی اس کی سزا کو پا لیتا ہے۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ظلم تو کر رہا ہے
جی،
اور اس کو جو ہے نا وہ ڈھیل ملتی ہے،
بالکل ایسے ہی۔
اور یہاں پر یہ جیسے روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالی مطلب ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر یہاں تک کہ جب اس کی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔
اللہ
تو یہاں میرے پیارے اسلام بھائیو مدنی چل کے ناظرین، ہمیں مطلب ان باتوں سے تھوڑی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگرچہ مطلب ان ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا، مگر یہ دیکھیں کہ جس کام کے لیے کیا، اقتدار کے لیے کیا، تو کیا اقتدار ملا؟
بالکل۔
دنیا کے لیے کیا، دنیا کا مال کمانے کے لیے کیا، تو کیا ان کو وہ مال ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہاں جو یزید پلید کا جو تذکرہ ہوا، اور پھر جس طرح سے ان کو چن چن کر مارا گیا، تو اس میں یہی ہے۔ ہاں، میدان کربلا میں بھی جن جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت پر جو ظلم و ستم کر رہے تھے، تو یہاں پر میدان کربلا میں بھی ان کے انجام سامنے آئے کہ منقول ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں یزیدیوں پر اتمام حجت کے لیے جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو اسی دوران دشمنوں کی صف میں سے ایک بے باک نکلا اور کہا کہ آپ کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت؟ تو ظاہر دل آزار جملہ تھا، وہ تو نواسۂ رسول تھے، یہ کلمہ امام حسین کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بد دعا کی، عرض کی یا رب اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار کر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی اور اس کو قضائے حاجت درپیش ہوئی، گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے برہنہ ہو کر بیٹھا، ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی۔ تو یہ انجام بد کس کا؟ جس نے ظلم کیا، زیادتی کی۔ اور اسی طرح یزیدی فوج کا ایک سخت دل موزنی شخص امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسی موجے مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس سے قطرہ بھی نہیں ملے گا، یعنی طاقت کا نشہ دھانا کہ آج ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، آج ہم اہل بیت سے ہم نے پانی روک لیا، اہل بیت سے ہم نے پانی روک لیا، ان کو پیاسا رکھا ہے، ان کو بھوکا رکھا ہے۔ تو اس نے جب یہ انداز اختیار کیا کہ دیکھو تو صحیح دریائے فرات کیسی موجے مار رہا ہے، لیکن اے حسین تم لوگوں کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا، امام تشنا کام امام حسین رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کی یا اللہ اس کو پیاسا مار۔ امام عالی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اسے شدت سے پیاس لگی، العطش ہائے پیاس پکارتا رہا، مگر پانی جب اس کے منہ لگاتے تو ایک قطرہ بھی نہ پی سکتا تھا، یہاں تک کہ اس شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مارا گیا۔ مدنی چرن کے ناظرین، یہ انجام بد، یہ انجام بد. اور بڑا خوبصورت شعر وہ اس بار سلسلے میں بھی بار بار دہرایا گیا کہ ترسے حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر.
اللہ
تو میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ انجام بد، تو یزیدیوں کا جو انجام بد ہوا، جو ان کو جو بعد میں بھی چن چن کر مارا گیا، تو یہ عبرت ہے کہ ظلم کا انجام یہ اچھا نہیں ہوتا. جی
ہاں، ظلم کا انجام بے شک اچھا نہیں ہوتا. ایک شخص نے زمین پر، لاحق زمین پر اس نے جو ہے دعویٰ کیا کہ بھئی یہ جو زمین ہے وہ میری زمین ہے، جبکہ وہ زمین اس کی نہیں تھی. اس پر دو جھوٹے گواہ بھی لے کر آ گیا اور عدالت کے اندر چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے پیش کر دیا کہ یہ میرے دو گواہ ہیں اور یہ زمین جو ہے وہ میری زمین ہے. اب ہوا یہ کہ جس کی زمین تھی اس کو بھی بلایا گیا، وہ وہاں پہنچا. اب وہاں پہنچ کر جب اس سے ثبوت وغیرہ مانگے گئے تو اس کے پاس بظاہر کوئی مضبوط ایسا ثبوت نہیں تھا، کیونکہ سامنے والے کے پاس دو گواہ تھے. اب دو گواہ جس کے پاس ہو تو گواہی تو عدالت تو اسی کے حق میں فیصلہ کرے گی، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا. باہر نکلے، اب جو مظلوم تھا جس کی زمین پر قبضہ ہو چکا تھا، اب وہ اداس دل کے ساتھ، چھوٹے دل کے ساتھ باہر نکلا ہے. اب دیکھیں اس کے پاس کچھ ہی نہیں ہے بظاہر. ظالم تو سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے تو یہ کر دیا. یزید اس کیا سمجھ رہا تھا کہ بھئی میرے پاس تو طاقت ہے، میرے پاس تو قوت ہے، میرے پاس تو عہدہ ہے، فوج میری بات مانے گی، سب میری بات مانیں گے، میرے پاس مال ہے، میں ان لوگوں کو خرید لوں گا. اور بظاہر اس نے کر لیا، لیکن ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے. تو جو مظلوم ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں آج اس کے ساتھ کیا ہوا، دنیا جانتی ہے. اب مظلوم وہ جو شخص تھا جس کا میں واقعہ عرض کر رہا ہوں، اس کے پاس کچھ نہیں، کرے تو کرے کیا، بظاہر ظالم جیت گیا ہے اور ظالم سمجھ رہا ہے کہ میں تو کامیاب ہو گیا ہوں. وہ خوشی کے اندر تیزی سے گاڑی دوڑاتے ہوئے اپنے اس زمین کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ان کا حق نہیں تھا. مظلوم کو باہر مسجد نظر آتی ہے، کہتا ہے چلو اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، وہاں دعا مانگتا ہوں. مسجد کے اندر آیا، وضو کیا، دو رکعت نفل ادا کی اور اللہ کے دربار میں اس نے بد دعا کی کہ مولا تو اس کو دکھا، اسے دنیا ہی میں سزا دے. میں نے پیسہ پیسہ پائی پائی جمع کر کے اپنا مکان لیا تھا، وہ گھر لیا تھا، یہ پلاٹ لیا تھا، لیکن آج اس نے بالکل جھوٹا دعویٰ کر کے اسی مجھ سے چھین لیا. اور اس کے دل میں جو تڑپ تھی، وہ جو تکلیف تھی، جو تکلیف ہے نا، یہ وہ تکلیف اور دل سے نکلی ہوئی بد دعا ہوتی ہے جو فوراً قبول ہوا کرتی ہے. اس نے وہاں پر بد دعا دی، اور بد دعا کرنے کے بعد وہ جب باہر نکلا اور جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ راستے میں کچھ لوگ ہیں اور ہنگامہ بھر رہا ہے، مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو. تو کیا ماجرا ہے؟ جب قریب گئے اور جا کر دیکھا تو تین لاشیں پڑی ہوئی ہیں. کیا ہو گیا؟ کہا بہت تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے آ رہے تھے، بہت تیزی سے کہیں جا رہے تھے اور اسی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور تینوں کی تینوں مر گئے. جب اس نے دیکھا تو یہ وہی تین لوگ تھے، دو وہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دی تھی اور ایک وہ شخص کہ جس نے اس زمین پر دعویٰ کیا تھا. تو اللہ رب العالمین جو ظالم ہوتا ہے اس کی سزا دنیا میں کبھی کبھار دکھا دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واقعات بیان ہیں، ایک تہائی حصہ قصص پر مشتمل ہے. یہ قرآن مجید میں جو اتنے سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں، کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، تاکہ تم عبرت حاصل کرو. کئی جگہ واقعہ بیان کرنے کے بعد، اس کے بعد جنہوں نے غلط کام کیے، قوم عاد، قوم ثمود، کتنی طاقتور قوم ہے، پورے پورے پہاڑ انہوں نے کھود ڈالے، پورے پورے پہاڑ کو انہوں نے تراش ڈالا، لمبے قد آور، کیا کچھ ان کے پاس نہیں تھا. اتنی طاقت ہونے کے باوجود چونکہ انہوں نے ظلم کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر سزا دی. کئیوں کی بستیاں الٹ گئیں، کہیں پر آسمان سے عذاب نازل ہوا، کہیں پر سیلاب کا عذاب آیا، کہیں پہ کوئی سے کون سا عذاب آیا. یعنی قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس چیز سے. اور واقعہ بیان کرنے کے بعد، ان کا انجام بیان کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا کہ ہم نے یہ بات اس لیے بیان کیا تھا کہ تم سبق
نصیحت،
ہم نے یہ بات اس لیے بیان کیا تھا کہ تم نصیحت حاصل کرو، ہم نے یہ بات اس لیے بیان کیا تھا کہ تم تقوی اختیار کرو، ہم نے بات اس لیے بیان کیا تھا کہ تم اللہ سے ڈرو، ہم نے بات اس لیے بیان کیا تھا کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یہ سارے واقعات جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ لطف اندوزی کے لیے نہیں ہوتے امین بھائی. یہ جو واقعات ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں، یہ صرف اس لیے نہیں ہوتے اوہ اچھا اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. یہ ہمارے سامنے جو یزید کا واقعہ ہے، یہ ہمارے سامنے جو ظالم کا مائدین دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ڈاکو جو ڈکیتی کرتے ہیں، کئی ڈاکوؤں کے بارے میں کہ ڈکیتی کرتے ہوئے وہ مارنا کشور کو چاہ رہے تھے، وہ خود کی لاشیں گھروں پہ پہنچی.
جی جی.
چور گئے تھے چوری کرنے کے لیے، اور جس گھر میں چوری کرنے کے لیے گئے تھے، باہر مال تو کیا لے کے نکلے، اور جو ہے نا بے جان ہو کر باہر نکلے، مر کر باہر نکلے. کیا یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ سارا کچھ اسی لیے ہے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. آج کیا وجہ ہے جو ہمارا موضوع ہے, ظلم کرنے والوں کے انجام سے نصیحت کیوں نہیں لیتے, اس کی آخر کیا وجہ کیا ہے, یہ ہمیں غور کرنا. مدنی چینل کے ناظرین, کہ ہمارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات موجود ہیں, ہمارے سامنے ہمارے آنکھوں دیکھے حالات اور واقعات موجود ہیں, ہمارے سامنے وہ واقعات موجود ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائے ہیں, ہمارے سامنے وہ واقعات موجود ہیں جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے والدین کا نافرمان, جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی, والدین پر لان تان کی, ہمارا ان کے واقعات موجود ہیں. کہ ایک شخص کے بارے میں ریسنٹلی واقعہ میرے اور سنت نے غالباً نیکی کی دعوت میں لکھا ہے کہ وہ والدین کا نافرمان تو مارتا تھا, جب وہ بیمار ہو ہاسپٹل کے اندر گیا تو بری طریقے سے چیختا تھا, تڑپتا تھا, لیکن مر نہیں رہا تھا بری طریقے سے. یہاں تک کہ ڈاکٹرز کو, وہاں کے رہنے والوں کو, اس کے رشتے داروں پر رحم آ گیا اور وہ کہنے لگے خدا کے واسطے اس کو موت کے انجیکشن لگا دیں, زہر کا ٹیکہ لگا دیں, یہ مر جائے, اس کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا ہے, اتنی تکلیف میں کیوں ہے؟ کہا اس کی جو سزا مل رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ماں باپ کا نافرمان, یہ والدین پہ ظلم کرنے والا تھا. آپ دیکھیں والدین کے ظلم کرنے والوں کی مثالیں بھری پڑی ہیں, جو والدین جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا, آج سمجھ آیا, آج بندہ کہتا ہے یہ اتنی پڑھائی میں نے خود کی ہے, میں نے کام کیا, اس سے جو پیسے آتے تھے اس سے میں نے پڑھائی کی ہے, لیکن کام کرنے تک جو آپ پہنچے, کام کرنے کی جو آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہوئی کیسے ہوئی؟ والدین کی بدولت ہوئی. آج جہاں تھوڑا بہت جو آپ نے پڑھا, جس پڑھنے کی بدولت آپ کا دماغ, میرا دماغ اتنا چلنا شروع ہوا کہ میں زیادہ پڑھنے والا بن گیا, کہ میں ایم اے کر لوں, میں بی اے کر لوں, میں یہ پڑھ لوں, میں وہ کر لوں, میں وہاں تک پہنچ جاؤں, اتنی تعلیم, اتنا شعور کس کی بدولت ملا؟ والدین کی بدولت ملا. آج والدین کے ساتھ ظلم, آج والدین کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو, بوڑھی ماں کو, واقعہ ایسا ہے کہ ان کو اٹھا کر دیوار پہ دے مارا, ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں ان کی والدہ کی, ان سے چلا نہیں جا رہا تھا, بیٹے کو رحم نہیں آیا, بیٹے نے اٹھایا اور دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دیا. آپ دیکھیں اس ظالم کے ساتھ کیا ہوا, نکال دیا, بڑا زبردست کاروبار چل رہا تھا, خوب ٹھاٹ بھاٹ تھی, سب کچھ تھا, لیکن چونکہ اس نے ظلم کیا اور ظلم کی سزا اللہ رب العالمین دنیا ہی میں دکھا دیا کرتا ہے, اور خاص طور پر جو والدین پر ظلم کرے اس کی سزا تو دنیا کے اندر لازمی دکھا دی جاتی ہے, ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں. تو ہوا یہ کہ جب والدہ اس کی چلی گئیں اور کہیں کسی نے ان کی والدہ کو رکھ لیا, وہاں گزر بسر کرتی رہیں, بعد میں بڑے عرصے بعد ان کا بیٹا ڈھونڈتا ماں تک پہنچا. بھائی کیا بات ہے, کیوں ڈھونڈتے ہوئے آئے ہو؟ تم نے تو گھر سے باہر نکالا ہے, تم نے تو ماں کو ایسا اٹھا کے دیوار میں پٹک دیا تھا, ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی, وہ کس طرح روڈوں پہ پھر رہی تھی, کوئی مل گیا تھا ان کو اللہ والا جو ان کو اٹھا کے لے گیا؟ تو اس نے بولا بات یہ ہے کہ میں آج جو اپنی والدہ کو ڈھونڈتا آیا ہوں نا, جب تک میری ماں میرے پاس تھی نا, میرا کاروبار بہت اچھا تھا, میری بڑی عزت تھی. آج حال یہ ہے کہ میرا کاروبار پورا تباہ ہو گیا, میرے بچے میرے اپنے نہیں رہے, میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں ہے, میری کوئی عزت نہیں رہی, مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے, میں بیمار ہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میرے کوئی تیمارداری کرنے والا, میرے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, میں نے ماں پر ظلم کیا, اس کی سزا مجھے دنیا کے اندر ہی مل رہی ہے.
نہیں, یہ بات مطلب اگر دینی اسلام کی اوور آل تربیت کو دیکھیں نا
جی,
تو اسلام مدنی چل کے ناظرین یہ تربیت ہی یہی دیتا ہے کہ جس سطح پر بھی ہیں آپ, اولاد ہیں تو ماں باپ کے ساتھ, سیٹ ہیں تو ملازم کے ساتھ, یعنی جس سطح پر بھی آپ اور ہم کسی سطح پر سپیریئر ہیں
جی,
یعنی ہماری پوسٹ ہے, تو اپنے ماتحت کے ساتھ ہمیں نرمی ہی اختیار کرنی ہے. اور سچی بات ہے, ایک بہت اچھی آسان سی مثال دی جاتی ہے کہ اگر یہ ظلم جو کرتا ہے اور اس سے اگینسٹ جو شفقت کرتا ہے, تو دونوں کی جو پہچان ہے نا, اچھا کون لگتا ہے؟ ابھی بقرعید کے دن گزرے, اگر جانور بھی شریف ہوتا ہے نا, اچھا ہی وہی لگتا ہے, یعنی انسان تو انسان, اگر جانور بھی نرم مزاج ہو نا تو اچھا لگتا ہے. بچے لے کے گھومتے کہ بھائی یہ جو, یعنی سختی, جو ظلم زیادتی, یہ پسند ہی نہیں کیا جاتا, یہ مزاج میں ہی نہیں آئے گا. یعنی خود ہم بھی اگر کہیں ہیں, اگر ہم کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہمیں مزہ آتا ہے کام کرنے میں, اور اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے, ہماری دل آزاری کی جائے, ہمیں ڈی گریڈ کیا جائے, تو ظاہر ہے ہم کو پھر وہ ماحول ہی اچھا نہیں لگتا, اگرچہ آمدنی اچھی ہو. لیکن انسان کو اگر عزت ملتی ہے, انسان کو اگر مان ملتا ہے, تو وہ کم آمدنی کی جگہ پر بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں زیادتی ہوتی ہے, ذلیل ہوتا رہتا ہے, تو ظاہر انسان پھر اس طرح کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتا. تو بہرحال معاملہ یہی سمجھ جو سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر بھی ہو انسان, اپنی ذات سے کسی پر ظلم نہ کرے.
اچھا حضرت اس میں میں عرض کروں کہ سب سے پہلے بات ہم نے کافی ساری وہ کی, مگر ایک ظلم کی ڈیفینیشن, کہ بھائی ظلم یہ کرنا نا کہ بھائی کیا مارنا ہی ظلم ہے, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ظلم. تو امیر السنت نے جو ڈیفینیشن بیان کی وہ ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ رکھنا, یہ ظلم ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے معاملات کے حساب سے ہم کس طرح یوں سمجھے کہ کر رہے ہیں. اب ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا, چھوٹی چھوٹی چیزیں نا, میں بیٹھے ہوئے کلک کیا استعمال کر لیا پین, یہ یہ چیز اس کی بغیر پوچھے ریلی کر لی. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک باغ کے اندر آپ نے نہر میں ایک سیب دیکھا. اب اس کے احکام الگ ہیں کہ بھائی یہ گر پڑا تو کیا ہے, کھا سکتے نہیں. آپ نے کھایا, اٹھایا اور کھا لیا. اب کھا تو لیا, پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا. چنانچہ تلاشتے ہوئے پہلے تو ڈھونڈا کہ باغ کے کہاں سے گرا, تو ایک باغ تک پہنچے. باغ کی مالک ایک خاتون تھی, ان سے آپ نے معذرت طلب کی کہ میں نے یہ سیب کھا لیا ہے. اب وہ بھی دیکھیں, اس نے یہ عرض کی کہ یہ باغ میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے, 50-50 ہے, تو میں اپنا تو حق معاف کرتی ہوں مگر بادشاہ کا حق معاف کرنے کے تو میں مجاز نہیں ہوں. اچھا ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کام کر لیا اب کیا کریں, ارے چھوڑو چھوڑو وہ تو ایسے ہی کر لے گا, اس میں کیا حرج ہے. تو بادشاہ بلخ میں تھا, سیدنا ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالی کی صرف ایک آدھا سیب معاف کروانے کی خاطر آپ نے بلخ کا سفر اختیار کیا اور معاف کروا کر دم لیا.
یہاں یہاں دیکھیں اس کا بھی یہی ہے
جی,
جس آپ دنیا کی مثال لیتے ہیں, دنیا کی مثال لیتے ہیں, فلاں ملک ہے تو جناب اس میں رات کی جو فلائٹس ہیں وہ لینڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ہاں جی بالکل.
کیوں؟ کہ بھائی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی جو فلائٹ لینڈ کرتی ہیں تو اس فلائٹ لینڈ کرنے سے پبلکلی جو ہے نا وہ شور ہوتا ہے, لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے, لہذا اس ملک میں جو ہے رات کو جو فلائٹ ہے وہ لینڈ نہیں کریں گی. تو اب یہاں پر یہ کہ یہ مثالیں کس کی دی جا رہی ہیں, جو غیر مسلم ممالک ہیں. لیکن ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور حکومت میں آپ اونٹوں کے جو قافلے آتے تھے ان کو رات میں مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی, کیونکہ ان کی گھنٹیاں اور جو ان کی نشانیاں ہوتی تھی اس سے آواز ہوتی تھی قافلے کی, تو جب وہ آواز آتی تھی تو لوگوں کی نیند میں خلل ہوتا تھا. تو فاروق اعظم کے دور میں آپ نے اس چیز پہ کہ بھئی اس وجہ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ ہو قافلے کی رات کو انٹری مدینے میں بند, اور آج عمل کون کر رہے ہیں؟ غیر مسلم, اور ہم مسلمان ہو کر ان سے متاثر ہو رہے ہیں. بھئی ہمارے دین نے تربیت دی ہے. یہاں پر یہی ہے کہ میرے ذریعے سے کسی پر زیادتی نہ ہو. رات کو آتے ہیں محلے میں, اب چوکیدار آپ کا ظاہر ہے وہ بھی بادشاہ آدمی ہے, وہ سویا پڑا, آپ باہر جو ہارن مارے جا رہے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے, پورا محلہ جاگ گیا. بہر مہربانی کر کے وہ کوئی ایسا آدمی رکھ لو جس کی نیند کو ایسی کھل تو جائے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ میرے. اچھا اسی طرح جو فنکشنز ہوتے ہیں, اب جیسے شادیوں کے سلسلے شروع ہوں گے.
بالکل. اچھا اس میں جو آپ نے فرمایا نا یہ اس کا, اب دیکھیں اپنے آپ بھی اس میں رہتے ہیں تو بعض اوقات نا توجہ نہیں ہوتی ہے حاجی صاحب. اب جیسے پہلے یہ وہ تھا تو نہیں, اتنے بھی وہ ہوں تو بجائیں اور لیٹ ہو گئے. اچھا یہ نگران شورا نے یہ اس بات پہ وہ کیا کہ یہ دیکھو یہ بجاتے ہیں نا تو یہ سب جاگ جائیں گے. آپ یقین کریں وہ پہلے سچی بات اپنی توجہ نہیں تھی نا کہ یہ کیا, اپنے تو وہی ہو گیا یار اس کو جگانے کے لیے بجا رہے ہیں, وہ اوپر پتا نہیں کیا کیا آواز جائے, مگر ہوتا ہے آواز جاتی ہے. اب اتر کے اس کو بلاتے ہیں تو یہ جو سب یہ دیکھتے ہیں تو یہ یعنی ایک توجہ دلانے سے بھی اور پھر عمل کرنے سے بھی فائدہ
ہوتا ہے. آج اگر ہم بھی جو مختلف ٹاپکس لیتے ہیں تو اس کی بیسک بھی یہی ہوتی ہے نا کہ اچھا پھر الحمدللہ رب العالمین یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ایک بات بڑی پیاری سکھائی جاتی ہے. امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مبلغ بیان کیسے کرے, جو بیان کرے اس میں کیا انداز اختیار کرے, تو فرمایا کہ مبلغ بیان یوں کرے جیسے شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے سننے والے جو ہے وہ میری ان باتوں کو فیل کرتے ہو کہ یار یہ بیان تو کر رہا ہے, لیکن سچی بات ہے الحمدللہ کئی مرتبہ اس بات کو مطلب نیتوں میں لاتے ہیں کہ یار یہ بات تو میرے اندر بھی کمزوری ہے لیکن میں بیان کروں, میں یہ آقا کی حدیث بیان کروں, بزرگوں کے واقعات بیان کروں تاکہ ان کے صدقے مجھے یہ نعمت مل جائے. اور جیسا فضل بھائی نے کہا نا کہ ہارن تو بجاتے ہی تھے لیکن اب جب یہ سنا تو بھائی جا کر وہ بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار ہم تو اس کو بلانے کے لیے اٹھا رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے فرسٹ سیکنڈ فلور والا پریشان ہو. تو اب میں ہارن نہیں بجاتا ہوں بلکہ جا کر میں اس کو نوک کر کے چوکیدار کو اٹھا کر گیٹ کھلواتا ہوں. اچھی بات ہے, میں خوش شریک تھا, نگرانی شورا کے ساتھ میں بیٹھا تھا. نگرانی شورا نے کہا کہ یار آج ہمارے اپنے وطن کو ہم نے کچرا کنڈی بنا رکھا ہے اور کچرا پھینکتے ہیں. آپ واللہ یقین میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا رہا ہوں, میرے دل میں کئی مرتبہ ایسا کوئی چیز پھینکنے کے لیے اٹھا ہاتھ اور ایک دم سے وہ بات یاد آ گئی. میں نے اسے نیت کی تھی کہ کچھ بھی ہے میں کچھ بھی نہیں پھینکوں گا, میں پھینکنا ہے ڈسٹ بن میں پھینکوں گا. تو اب اگر میں اپنے آپ کو کچھ تبدیل کرتا ہوں تو فرد سے معاشرہ,
فرد سے معاشرہ آپ یقین کریں, گاڑی میں بیٹھے ہو نا ابھی, کیا اپنے یا تو بولے دینا نا میں پھینک دیتا ہوں, بولا نہیں نہ پھینکوں گا نہ آپ لوگوں کو پھینکنا دوں گا. وہ اس کے بعد اچھا باہر آپ جائیں, یہی ہم دنیا میں جاتے ہیں تو اپنے اس پہ اپنے ملک میں کیوں نہ کرے یار, اپنا ملک اتنا.
ڈیفینیٹلی جب بندہ یہ سوچ لے نا کہ جیسے ہارن والی بات آپ نے کہی, اسی طرح رات کو اپنے گھر میں کچھ پروگرام ہے تو تیز تیز ڈیگ چل رہے ہیں اور
شادیوں کا بتایا,
شادیوں میں چل رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی کہ ظالم آخر کیا وجہ ہے کہ انجام جو ان کے جو انجام ہے ظالموں کا اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یہ غور نہیں کرتا کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھ پہ کیا گزرتی. اگر بندہ غور کر لے نا, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہم ہارن تو بجا رہتے تھے, ہمیں تو فکر نہیں کہ اندر والوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, کون سا بچہ بیچارے کا جاگ گیا, کس کو صبح صبح آفس جانا تھا, کیا مسئلہ آ گیا, ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. لیکن جب بندہ اس کو اپنی جگہ رکھ لے کہ اگر اس وقت میں اندر ہوتا تو مجھ پر کیا بیت تھی, اگر یہ جگہ میری ہوتی قبضہ ہو جاتا تو مجھ پر کیا بیت تھی, اگر مجھے کوئی گالی دیتا تو مجھ پر کیا بیت تھی, اگر کوئی میرے مجھ پر تہمت لگاتا کہ وہ عیب جو میرے اندر ہے ہی نہیں وہ فلاں شخص بیان کر کے پھیلا رہا ہے, مجھے اذیت دے رہا ہے, تو اس وقت مجھ پر کیا بیت,
میرے متعلق SMS ڈال رہا ہے,
سوشل میڈیا پر چیزیں وائرل کر رہا ہے, تو ایسے اگر میں اس جگہ ہوتا تو مجھ پر کیا بیتتی, یہ اس وقت دیکھے کہ میں کتنی اذیت اور کتنی تکلیف کا شکار ہوتا, میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا. ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا ملازم کمپنی کا, اس نے سالوں اس کمپنی میں اس ہوٹل میں کام کیا, تو اس ہوٹل کے اندر چوری ہو گئی, تو جو اس کا جو مالک تھا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ چھک جا رہا ہے کہ جو میرا جو ہوٹل کا ملازم ہے نا فلاں اس نے چوری کی ہے. وہ ایماندار شخص محنت سے کام کرنے والے پہ امین بھائی اتنی بیتی وہ بات, اتنی اس پر اثر انداز ہوئی کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی, میں نے اتنے محنت سے کام کیا, مجھ پر ایسا الزام لگ گیا ہے. اس شخص نے اس سے دل برداشت ہو کر خودکشی کر لی. آپ بتائیں اس کا وبال.
یہ تو دیکھیں, یہ تو وہ ہے گھر میں کوئی چیز کھوئی گئی, کیا ہوگا وہ ماسی نے کی ہے بھائی, یہ باہر سے کوئی چیز چلے گئے یہ خان صاحب نے کی ہے, یہ کہیں رکنے کے لیے گئے تو یہ کی ہے, مسجد کے اندر کوئی چیز بھی تو خادم نے کی ہے, اعتکاف کے اندر یہ ہے اور وہ کچھ چیز کسی کا موبائل کھو گیا. میں نے کہا خبردار جو کسی نے ہمارے خادم کی طرف جو ہے نا وہ آنکھ اٹھا کر یہ اس کو دیکھا بھی ہو, مطلب کیا یہ زندگیاں یار, ان کو یہاں بعض اوقات کیا کیا کتنی کتنی چیزیں اور کتنے کتنے روپے پیسے نہیں ملتے اور یہ لوگ یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے.
ہوتا پتا ہی کیا ہے, جب یہ اپنی ناک کٹتی ہے.
ہاں
ایک جگہ پڑھا تھا, ایک صاحب کے وہ ایئرپورٹ پہ سفر کر رہے تھے, تو سفر کرتے کرتے انہوں نے وہ لیا بسکٹ وغیرہ لیے, کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں اور وہ بیگ میں رکھ کے اپنے لانچ میں چلے گئے. اچانک ہوا کہ چلو یار کچھ کھا پی لیتے ہیں, تو چائے کا آرڈر دیا, تو جیسے ہی چائے آئی تو وہ چائے کتاب پڑھ رہے تھے, کتاب پڑھتے پڑھتے وہ چائے ہوئی قریب, بسکٹ بھی رکھے تو بسکٹ اٹھا کے کھائے, تو بسکٹ کھائے اور چائے پی, تو اچانک جو برابر میں بیٹھا تھا شخص
اللہ
اس نے اسی پلیٹ سے نا بسکٹ اٹھایا. اب اس کو ایک دم فیل ہوا نا یار یہ میری پلیٹ سے میرا بسکٹ بغیر پوچھے اٹھا لیا. لیکن اب چونکہ آدمی نے یوں بڑی بدماشیاں کرتا ہے لیکن ماحول حال جو ہے ایئرپورٹ پہ کرتے ہوئے نہیں ملتے, اگر یہی بات اسٹیشن پہ بس اڈے پہ ہوتی تو شاید فائٹ ہو جاتی. اب اس نے ایک دم سے محسوس کیا کہ یار یہ تو اچھا نہیں کیا اس نے, خیر اس نے اپنا بسکٹ پھر اٹھایا, تھوڑی دیر میں برابر والے نے پھر اٹھایا, اب اس کا ٹیمپریچر تو ہائی ہو رہا تھا لیکن اب چونکہ وہ ماحول نہیں ہوتا ہے تو بولا ہی نہیں کچھ,
بولا
اب رہ گیا ایک بسکٹ رہ گیا. اب اس نے کہا دیکھتا ہوں یہ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا ہے, اچانک برابر نے پھر ہاتھ اٹھایا اور اس بسکٹ کو آدھا کیا اور آدھا کھا لیا.
اللہ
اب اس کا تو ہے نا وہ آپے سے باہر ہوا, بہرحال وہ ایک دم غصے سے اٹھا اور اپنا سامان لے کے جہاز میں سوار ہو گیا. اب جیسے جہاز میں سوار ہوا تو بیٹھے بیٹھے اس کو کوئی چیز کی حاجت تھی, جیسے اس نے بیگ کھولا تو حیران رہ گیا کہ اس کا جو بسکٹ کا پیکٹ تھا نا اس کے بیگ میں رکھا تھا. یعنی بجائے وہ یہ سمجھ رہے کہ میرا کھا رہا ہے جبکہ وہ کسی کا کھا رہا تھا. اب توجہ دے بعض اوقات پیارے اسلام بھائی کہ بعض اوقات یہ نہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ الزام اور میری جیب سے نکلے, میں اپنی دکان پہ بھول گیا,
دکان کے آدمی
کو دے کر میں بھول گیا تھا. تو ایسی کئی باتیں ہوتی ہیں کہ جو آخر بعد میں ہم کو فیل ہوتی ہے. لیکن یہاں ایک بات جو اس کو مزید تھوڑا سا آگے چلائیں کہ ہمارا یہ جو انداز ہوتا ہے اور جیسے آپ نے بھی واقعہ سنا ہے, تو یہ جو نصیحت جو حاصل کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے آدھا سیب معاف کرانے کے لیے کیا, یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ان کو قیامت کے حساب کا احساس ہو.
اللہ,
کہ جن کو اس چیز کا احساس ہو, یعنی ایک تو آپ نے ٹاپک لیا تھا تو اپنے جیسی کرنی ویسی بھرنی,
ٹھیک ہے,
کہ آپ نے کہا کہ جناب یہ تو آپ یقین مانے فضل بھائی ایسے عجیب و غریب دور ہے, ایسا عجیب و غریب دور ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, میں نے اس کی وہ پکچر بھی کھینچی تھی, اس میں سے مثال میں نے نوٹ کی تھی کہ لوگ کتنے شاطر ہیں یار, کتنے شاطر ہیں کہ کیسے کیسے انداز اپنا کر یہ اپنے معاملات جو ہے نا وہ تبدیل کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص جو تھا وہ ایک اولڈ ہاؤس میں گیا, تو اس نے ایک 75 سالہ بڑھیا کو دیکھا اور اس کو دیکھا کہ وہ بڑی خوش ہے, وہ بڑی خوش باش ادھر ادھر گھوم رہی ہے. تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ اماں آپ کو آپ کی اولاد یہاں چھوڑ گئی ہے اور آپ یہاں اتنی خوش ہیں؟ تو اس نے بڑے چہک کر بولا کہ بیٹا تجھے کیا پتا, میرے بچوں نے تو مجھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا, سب کچھ نچھاور کر دیا. کہا ہاں, کہا کہ میرے دو بیٹے اور دونوں شادی شدہ ہیں, لیکن میری بہویں اچھی نہیں ہیں, مجھے کھانا بھی نہیں دیتی تھی, بغیر پنکھے کے کمرے میں رکھتی تھی, اصل میں وہ میرے مکان پر ہر وقت قبضہ کرنے کا انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. پھر میرے بیٹوں نے مجھے کہا کہ اماں یہ مکان جو ہے نا بہت چھوٹا ہے, ایسا کرتے ہیں ہم اس کو بیچ دیتے ہیں اور پھر ہم اپنے پیسے ملا کر آپ کے لیے بہت بڑا گھر لے لیتے ہیں جہاں بہت سارے نوکر بھی ہم رکھ لیں گے اور ہماری بیویوں کو بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. مجھے اور کیا چاہیے تھا, میں نے تو فوراً پیپر پہ سائن کر دیے. بیٹا اتنے بڑا خیال کرو گے کہاں بھی آپ کی بہویں وہ آئیں گی نہیں, وہ ہم بہت سارے نوکر رکھ دیں گے. تو دیکھو میرے بیٹوں نے کیسا بڑا گھر دلا دیا ہے, کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں, کتنے نوکر ہیں. یعنی آپ سوچے کہ وہ ماں اس کو اب جو بھی کہا جائے کہ بچوں نے کیسا بیوقوف بنایا اس کو اور کس طرح سے اس کی پراپرٹی لے لی. تو آج اس طرح کے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک سے ایک واقعات, ایک سے ایک انداز کہ جس میں آپ سامنے والے کو کہیں گے تو یہ بیوقوف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ نے دنیا میں بیوقوف بنا لیا, دنیا میں اس کا مال لے لیا, دنیا میں آپ نے اس کے ساتھ چیٹنگ کر لی, تو ارے میرے بھائی یہ کما کر آپ نے اگر اپنا بینک بیلنس بڑھا لیا تو کتنی رقم لے کے جائیں گے دنیا سے, کتنی رقم لے جائیں گے؟ آپ نے بڑا گھر بنا لیا, آپ نے بڑی بڑی گاڑیاں کر لی, آپ کیا لے کر جائیں گے دنیا سے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ دنیا سے جب کوئی گیا ہے چاہے کتنا ہی بڑا سیٹ ہو, اس کو کفن کون سا دیا جاتا ہے؟ وہی کفن ملتا ہے جو لاوارث کو ملتا ہے. اس کے کفن میں جیب ہی نہیں ہوتی ہے, جی ہاں, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, خالی ہاتھ. اور جس قبر میں اس کو رکھا جا رہا ہے, کیا کوئی وی آئی پی قبرستان دیکھا ہے کہ بھائی سارے ارب پتی جو ہیں وہ وی آئی پی قبرستان میں ہوں گے اور جتنے لاوارث کنگلے جو ہیں ان کا الگ ہے؟ آج آپ نے اپنے مکانات کی ایک الگ کرائیٹیریا بنایا نا, کالونی الگ بنا لیے, ایریا الگ بنا لیا کہ واقعی جناب آپ جس بلڈنگ میں رہتے ہیں 5 کروڑ کے فلیٹ میں, وہاں ہم جیسے غریب تو نہیں آ سکتے. تو آپ نے اپنا کرائیٹیریا بنا لیا, لیکن معذرت کے ساتھ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو کوئی وی آئی پی قبرستان نہیں ہے, برابر میں ہی فقیر ہوگا جس کے برابر میں آپ کی قبر ہے. اور وہ قبر میں بھی آپ نے دنیا میں اپنا بیڈ روم بنایا ہے, اچھا بیڈ لے لیا ہے, اچھے اے سی لگا لیے ہیں, مگر قبر میں آپ کے لیے کوئی بیڈ نہیں بچھایا جائے گا, کوئی ایسی روشنی کا انتظام نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر یہی ہے کہ جس کو اپنے انجام کی فکر ہوگی, جو آخرت کے مواخذے سے بچے گا, جیسے حدیث پاک میں نا کہ قیامت کے دن حق داروں کو ان کے حقوق دلوائے جائیں گے. حتیٰ کہ دنیا میں اگر کسی بے سینگ بکری کو کسی سینگ والی بکری نے ٹکر ماری ہوگی تو اس کو قیامت کے دن سینگ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس کو ٹکر مار کر بدلا لو.
جی بدلے والا حقوق العباد والا معاملہ تو ایسا ہے کہ اس کے اندر جیسے آپ نے بیان کیا کہ کل بروز قیامت بے سینگ والی بکری کو سینگ دیا جائے گا. تو ہمیں ہم تو پھر انسان ہیں, ہمارا تو مواخذہ ہے اور ہم مسلمان ہیں. بینگ اے مسلم ہم غور کریں نا, ہم مسلمان ہیں, ہمیں حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے. تمام حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے ہمیں آخرت کی طرف بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے. ورنہ جو ایک بالش بھر بھی ظلم کسی کی زمین لیتا ہے, ایک بالش بھر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بروز قیامت 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا. آج ہم کوئی تھوڑا سا کوئی بھاری بیگ اٹھا لیتے ہیں, 10 کلو کا 11 کلو کتنا اٹھا لیتے ہیں, کندھے کیسے ہو جاتے ہیں, شل ہو جاتے ہیں, بندہ تھک جاتا ہے, ہم 3-4 بلاک اٹھا نہیں سکتے. 7 زمینوں جتنا توق وہ بھی کل بروز قیامت تپتی زمین پر کیسے اٹھائیں گے, ہم کیسے عذاب برداشت کر سکتے ہیں. آج کسی کا حق مار لیتے ہیں, رشوت کا لین دین, رشوت کا لینا بالکل ناجائز ہے. یہ جو ظلم ہے کسی کی آبرو ریزی کرنا, کسی پر تہمت لگانا, کسی کی زمین کو مار لینا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس شخص نے قسم کی وجہ سے مسلمان شخص کا حق مار لیا ہو, بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے. یہ اب آگے دیکھیں, صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگرچہ معمولی چیز ہو, وہی بات نا, آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بزرگان دین آخر اتنا خوفزدہ کیوں ہوتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ اس کی سزا کتنی زیادہ ہے, اللہ ناراض کتنا زیادہ ہوتا ہے اس بات سے کہ بندے کا چھوٹے سے چھوٹا حق رکھنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا یا رسول اللہ اگرچہ معمولی چیز ہو, فرمایا اگرچہ پیلو کی مسواک ہی کیوں نہ ہو. پیلو کی مسواک کی ویلیو کیا ہے؟ درخت کی چھوٹی سی لکڑی, اتنی سی بھی چیز اگر کسی کے لے لی گئی ہے تو اس کی وعید یہ ہے کہ اللہ کریم, اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنم کا واجب کر دیتا ہے. آج یہ دیکھیں نا کہ اتنا ظلم یہ جو ہو رہا ہے, لوگ مال دولت تما لالچ کے اندر آ کر اپنے مسلمان بھائی کی جان تک لے لیتے ہیں. اچھا بھلا ابھی ایک واقعہ ہوا کہ اس میں جو ہے نا ایک شخص نے موبائل چھیننے کے لیے آئے, موبائل دیا اس نے اور پیچھے سے جو ہے نا اس پہ فائر کر دیے. اب آپ کو موبائل چاہیے تو موبائل لیتے, یعنی یہ ایک تو چوری, یعنی موبائل لینا بھی ناجائز, چوری کرنا بھی ناجائز, ڈکیتی ڈالنا ناجائز. ایک تو یہ ظلم کیا کہ موبائل لے لے, اوپر سے اس کو مار بھی ڈالا. اتنا ظلم یہ سخت دل کیوں ہو گیا ہے؟ امین بھائی ایک تحقیق ہوئی مجرمین پر, میں وہ تحقیق عرض کرتا ہوں. مجرمین پر تحقیق ہوئی کہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں یا جرم کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, تو انہوں نے بتایا کہ اس کی 4 وجہ ہیں. تحقیق جو ریسرچ سامنے آئی کا 4 وجہ ہے. نمبر 1 تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ جرم کرتے ہیں, وہ چوریاں کرتے ہیں, وہ ڈکیتی ڈالتے ہیں, وہ سامنے والے کی چیزوں پر قبضہ کرتے ہیں, اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں, پیسہ لیا پیسہ نہیں دیتے. کوئی تو ہمارا حق ہی نہیں مل رہا ہے, تو جب ہمارا حق نہیں مل رہا تو کسی طریقے سے تو لیں گے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کی جو زیرہ وغیرہ تھی آپ نے کسی کو دی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لو. آپ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے تو بندہ بھی غائب, زیرہ بھی غائب. تو آپ جب گئے بازار کی طرف, آپ کا جانا ہوا, دیکھا تو آپ کی زیرہ دکان میں لٹکی ہوئی ہے. فرمایا یہ زیرہ کہاں سے آئی؟ فلاں فلاں قسم کا شخص, اس طرح کا ایک شخص تھا, اس کا حلیہ ایسا تھا, اس نے لا کے مجھے بیچی. کتنے کی بیچی؟ کہا 2 درہم کی. آپ نے فرمایا کہ جب اس نے میری زرہ کا خیال رکھا تھا نا تو میں نے سوچا تھا کہ اس کو 2 درہم دوں گا.
اللہ,
وہ ملنے تھے 2 درہم, وہ ملنے تھے. لیکن اگر یہ صبر کرتا, خیال رکھتا تو اس کو حلال طریقے سے مل جاتے. لیکن چونکہ اس نے جلد بازی دکھائی, لالچ کے اندر آیا کہ جی مجھے تو میرا حق چاہیے, میں باہر رہ کے کھڑا ہوا ہوں, تو اس کو 2 درہم مل تو گئے لیکن حرام طریقے سے ملے ہیں. مدنی چرن کے ناظرین, اللہ رب العالمین دے گا, جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا, ہمیں ملے گا. لیکن اب ہم غور کر لیں نا, ہم ظلم کر کے کسی کا حق مار کے لے لیں یا پھر صبر کر کے حلال طریقے سے جو اسلام نے بتایا اس کے مطابق لے لیں. دوسرا بتایا, ایک اور بتایا کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہوشیاری نہیں کریں گے نا, یہ جو ہوتی ہے نا ڈیڑھ ہوشیاریاں, یہ کر لی, دودھ میں پانی ملا دیا اور ملاوٹ کر دی, جب تک یہ ہوشیاری
چپڑی باتیں کر کے جو ہے نا وہ
پیسہ نکلوا لے, جب تک یہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جرم کرنے والے کی دوسری وجہ. تیسری وجہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک دھوکہ نہیں دیں گے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام پر ایک جگہ جانا ہوا تو دیکھا کہ اوپر جو ہے وہ خشک گندم رکھی ہوئی ہے. آپ نے جب ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر تر گندم تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, بھائی تم نے اس کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا ہے؟ تو یہ اس طرح دھوکہ دینا تو ہمارے اسلام نے منع کیا ہے. اور ریسرچ کرنے والوں نے بتایا جس کی وجہ سے مجرمین جرم کرتے ہیں وہ وجہ ہے بے حسی. جب بندے کے اندر بے حسی آ جاتی ہے نا, بندے کے اندر خواہشات زیادہ ہو جاتی ہیں. بے حسی آتی کیوں ہے؟ جب امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ میں تو میری یہ امید ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ اچیو کرنا ہے, مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. جب یہ آ جاتی ہے, امیدیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو خواہشات بڑھتی ہیں. جب خواہشات بڑھتی ہیں تو بے حسی آ جاتی ہے, اور جب بے حسی آتی ہے تو بندہ ظلم کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا, چاہے ظلم بڑا ہو یا چھوٹا, ظلم ظلم ہوتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شریع خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں, مجھے تم پر لمبی امیدوں اور خواہشات کی پیروی کا خوف ہے. لمبی امیدوں کا خوف ہے, تم لمبی امیدوں میں پڑ جاؤ گے اور خواہشات کی پیروی کا خوف ہے. سنو, لمبی امید تمہیں آخرت بھلا دے گی, لمبی امید ہے آخرت بھول جائے گا بندہ, اور کہا خواہشات کی پیروی تمہیں حق سے روک دے گی. جب بندہ لمبی امید کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے میرے رب نے کیا فرمایا, وہ بھول جاتا ہے میرے نبی نے کیا فرمایا, وہ بھول جاتا ہے اس کا انجام کیا ہے, وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی وعیدیں کیا ہیں. لمبی امیدیں بندے کا دل سخت کر دیتی ہیں, اور جو خواہشات ہے, خواہشات کی جو پیروی ہے وہ حق سے روک دیتی ہے. پھر بندہ اس کو لاکھ سمجھاتا رہے کہ بھائی یہ غلط ہے, یہ ظلم ہے, وہ کہے گا نہیں یہ تو میرا حق ہے, نہیں یہ تو میں درست کر رہا ہوں, میں ایسے کیسے جیوں گا, ایسے کیسے آگے بڑھوں گا, دنیا سب اس طرح طریقے سے کر رہی ہے, ساری دنیا حرام کرے گی تو کیا ہم بھی حرام کریں گے؟ نہیں, بلکہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہے. لہٰذا خواہشات کو کم کریں, ہم خواہشات کو کم کریں. جب آج ایک اچھا سوٹ پہن لیا تو کل بھی چاہتا ہے اور اچھا پہنوں. آج سائیکل والا کہتا ہے نہیں میرے پاس بائک آ جائے, بائک والا کہتا ہے نہیں میرے پاس کار آ جائے, کار والا کہتا ہے چھوٹی کار ہے بڑی گاڑی آ جائے, بڑی گاڑی والا کہتا ہے آٹومیٹک آ جائے, آٹومیٹک آ جائے تو اور لگژری آ جائے, لگژری والے کہتے ہیں دو آ جائے, ایک گھر والا دو. کر خواہشات بڑھتے ہیں بندہ, پھر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا حرام ہے حلال ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کا دل دکھ رہا نہیں دکھ رہا, وہ صرف یہ دیکھتا ہے میری خواہشات پوری ہو رہی یا نہیں ہو رہی. بس میری خواہشات پوری ہونی چاہیے کسی پر کتنا ہی ظلم ہو جائے. جب بندہ خواہشات کو پوری کرنے پہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے, وہ حق سننے سے, حق سمجھنے سے اور نصیحت حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم عبرت حاصل کریں اور خواہشات کو کم کریں. اللہ رب العالمین نے جتنا دیا اس پہ راضی رہیں, اس پہ خوش رہیں, انشاءاللہ عزوجل دنیا بھی کامیاب ہوگی, ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی.
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اور واقعی یہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہیں یہ کہ جب اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دل نرم ہوگا, آخرت کی, قبر کی فکر لاحق ہوگی. مکحول دمشقی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا دل نرم ہوگا اس کے گناہ کم ہوں گے. اللہ ہم سب کے دلوں کو نرم فرما دے. آئیے چند کالز آپ کی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھا ہے, اللہ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. اچھا پوچھنا میں نے یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جن کو غلط عادت پڑ چکی ہوتی ہے حرام کمانے کی اور دیگر معاملات میں الجھے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا اب اسٹیٹس تباہ ہو جائے گا, ہمارے بچے ہیں, ہماری عزت ہے, اگر اب ہم یہ چھوڑتے ہیں تو ہمارا نام نہیں رہے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
اللہ پر بھروسہ تو ظاہر ہے یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے, اللہ پر بھروسہ ہوگا. اور بڑی پیاری بات بڑے بوڑھے بچپن سے سمجھاتے آ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ ملنا نہیں ہے. اب یہ آپ کو مثالیں دی ہیں کہ دو درہم تو ملنے ہی تھے اس کو, اس کو دو درہم ملنے تھے حلال طریقے سے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر میرے نصیب میں لاکھ روپے ہیں نا, تو دنیا کی کوئی طاقت 99,999 نہیں کر سکتی,
نہیں کر سکتے, صحیح فرمایا.
اور میرے نصیب میں اگر ہیں ہی 10,000 روپے, تو اب میں چاہے دنیاوی ٹیلنٹ کتنا ہی ابھار لوں, بڑی تعلیم حاصل کر لوں, لیکن وہ 10,000 سے 1 روپیہ اوپر نہیں ہوگا. بارہا دیکھا ہوگا انگوٹھا چھاپ سیٹ ہوتا ہے, سائن بھی کرنے نہیں آتے چیک پر, اور اس کے جو ملازم ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو اب یہی تو اب ہے, اللہ کی تقسیم ہے, اللہ جس طرح چاہے رکھے وہ مالک ہے. تو ہمیں ہر حال میں رب کا شکر گزار بندہ ہی رہنا ہے. تو بہرحال اگر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا اللہ پر بھروسہ, انشاءاللہ اس سے طبیعت سنبھل جاتی.
یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے انہوں نے بات کہی کہ ہماری عزت ہے, ہمارا ایک نام ہے, تو یاد رکھیے گا جو ظالم ہوگا, جو کسی کے ساتھ غلط کرنے والا ہوگا, اس کی عزت نہیں ہوگی. بظاہر لوگ چائے بھی پلائیں گے, حضرت آئے تشریف رکھیں, بڑی اہل آئے گی, لیکن عزت تو حقیقتاً اس کی ہے نا جس کی دل سے عزت بندہ کرے. دل سے عزت نہیں ہے, دل سے کونے میں بیٹھ کے بندہ بدعائیں کر رہا ہے اس کے لیے, دل سے اس کی گالیاں نکل رہی ہیں, اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے, سامنے اچھی عزت دے رہا تو کیا. جب بندہ ایسا مرتا ہے جو کسی کا حق مار مار کے کچھ عزت بناتا ہے, حق مار کے کوئی اپنا وقار بناتا ہے, کوئی مقام بنا رہا ہوتا ہے, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ شکر ادا کرتے ہیں, اچھا ہوا جان چھٹی, اچھا ہوا چلا گیا. عزت والا کون ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دنیا میں زندگی تو اتنی سی ہے نا, یوں ہی ختم ہو جائے گی, یوں ہی گزر جائے گی, آخر کی جو زندگی جو طویل اتنی لمبی ہے, اصل عزت وہاں کی بنانی ہے, تو وہاں کی عزت بنائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے.
دوسری کال شامل کریں.
جم نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام اسی بھی کیا ضد ہے جاری وساری ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, ظلم کرنے والوں کے انجام سے نصیحت لیتے کیوں نہیں. ماشاء اللہ رکن شورا حاجی امین کی آمد مرحبا پروگرام کے اندر. حاجی صاحب کی بارگاہ میں رضے کہ حضرت ظلم کے کیا معنی ہے اور جو ہے کہ ظلم کرنے کے کون کون سے انداز ہیں اور اس ظلم کرنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ظلم سے کس طرح بچنا چاہیے.
ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کا اور یہ ساری باتیں ہم نے
اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کی, کیونکہ اس وقت جو بہت بڑا ظلم کا معاملہ جو نا کاروباری سیکٹر میں بہت مسئلہ ہے, یہ زمینیں ہڑپ کر لی جائیں گی, پیسے ہڑپ کر لیے جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے یعنی دین قرض دبا لے گا, بروز قیامت اس کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں دینی پڑا. ایک تو اتنی محنت سے نمازیں پڑھی, پھر وہ بھی 3 پیسے دبائے اور وہ دے دیے. اچھا اس میں عجیب صاحب سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایسے انویسٹر ہیں جو انویسٹ کرنے سے پہلے جو طریقے کار ہے اس کے مطابق چلتے نہیں, بائی اپ ایگریمنٹ بنائیں گے. وہ نگران شورا نے کتنی اچھی بات کہی کہ وہ ایگریمنٹ کرتے وقت نا وہ ہو جاؤ, کیا ہو جاؤ, یعنی غیر ہو جاؤ, زندگی بھر اپنے رہو گے. ایگریمنٹ بنا لیجیے, آپ فائدے میں رہیں گے. 2 وٹنسز کروائیے, اچھے لوگ ڈلوائیے, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فائدے میں رہیں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہے. ویسے اس طرح کی جو بہت زیادہ احتیاطوں والی جو بات ہے نا وہ مدنی مذاکروں میں ملتی ہے. آپ سب سے ضرور عرض کروں گا کہ جو بھی آپ کا روٹین ہے, ایوری سیٹرڈے آفٹر عشاء تقریباً رات 10 بجے امیر علیہ السنت جو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں آپ اس میں دیکھتے رہے, اور امیر علیہ السنت کی سیرت کے جو یہ جو انداز ہے نا
صحیح فرمائے,
ایسے عجیب و غریب اور ایسے معاملات الحمدللہ ہم نے خود ذاتی طور پر دیکھے کہ اس میں مطلب آپ کمال درجے کی احتیاطیں اور کمال درجے کی مطلب آپ کی اس کے جو ہے نا انداز ملتے ہیں. تو میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے آپ مطلب بزرگوں کی صحبت, بزرگوں کی سیرت پڑھیں کہ ان لوگوں نے جو مطلب انداز اختیار کیے, آخر ان کے پیچھے بیک مقصد کیا ہوتا تھا, فکر آخرت اور وہ جواب دہی کا خوف. تو انشاءاللہ جب یہ انداز اختیار ہوں گے تو ظلم و زیادتی سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
دلا غافل نہ ہو یک دم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے.